السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت بھی حاضر خدمت ہے. اور نکہت، کیسی ہیں آپ؟ سب خیریت ٹھیک ٹھاک؟
جی بالکل، میں ٹھیک ٹھاک ہوں بہجت جی. آپ بتائیں، آپ کیسی ہیں اور کیا چل رہا ہے آپ کی طرف آج کل؟
موسم تبدیل ہونے لگا ہے، اور اسی شعر کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. تو جناب
جی، کیا بات ہے،
تبدیلی کی بات تو ہم نے کر لی، اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آج ریڈیو نیوز نیٹورک نے جو رپورٹیں تیار کی ہیں ہمارے سننے والوں کے لیے، کچھ ان کی تفصیل بتائے گا.
ریڈیو نیوز نیٹورک سے آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان کا مختصر سمے تعارف یہاں پر پیش کرتی چلوں. پاکستان میں گزشتہ چند ہفتوں سے صدارتی نظام کی باتیں گردش کر رہی ہیں اور جس پر بحث بھی جاری ہے. تاہم حزب اختلاف کی جماعتیں اس کی سختی سے مخالفت کرتی آئی ہیں اور ابھی بھی کر رہی ہیں. صدارتی نظام کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں، اس پر ایک تجزیاتی رپورٹ آپ کو ہم سنوائیں گے. اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ملیریا کے حوالے سے، کیونکہ 25 اپریل کو ملیریا عالمی دن بھی منایا گیا. اس مرض کے علامات اور علاج کے بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے. اس کے بعد آپ کو لیے چلیں گے ہم سوات میں. سوات میں میڈیکل کے طلبہ و طالبات کے لیے گزشتہ ہفتے ایک روزہ نمائش کا اہتمام کیا گیا تھا. اس نمائش کی کچھ جھلکیاں اور اس میں شریک طلبہ و طالبات کے تاثرات آپ سنیں گے ایک رپورٹ میں. اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے شوبز کی خبروں پر مبنی شوبز راؤنڈ اپ. رپورٹس کا مختصر سا خلاصہ ہم نے آپ کو بتایا، تو ہم وائس آف امریکہ سے بھی جانیں گے کہ آج وہ ہمارے لیے کیا پیش کر رہا ہے. تو بہجت جی بتائیے، آپ کیا سنائیں گے ہمارے سامعین کو آج؟
بہت شکریہ نگہت، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے آج جو رپورٹیں اپنے سننے والوں کے لیے ہم لائے ہیں، کچھ مختصر تعارف ان کا کراتے ہیں. امریکہ میں 2020 یعنی 2020 صدارتی انتخابات کا سال ہے. 2016 میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے نتیجے میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کو شکست دے کر صدر منتخب ہوئے تھے، اور اب 4 برسوں کے بعد صدارتی مرحلے میں انہیں پھر سے ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدوار کا سامنا ہوگا. حال ہی میں امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں. ان کے سامنے ابھی کتنے مراحل ہیں صدارتی انتخاب میں واحد امیدوار کے طور پر سامنے آنے کے، اس کی تفصیل سنیے گا. سوشل میڈیا اور اس سے جڑا ہر پلیٹ فارم، چاہے وہ ٹویٹر ہو، فیس بک یا پھر یوٹیوب، ہماری روزمرہ زندگیوں کا حصہ بن گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی مسئلے بھی سامنے آئے ہیں. سوشل میڈیا پر گمراہ کن مواد کو روکنا بھی ایک بڑا چیلنج ہے. کہاں کیا ہونا چاہیے، تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے. ایک وقت تھا کہ پاکستان خوش باش لوگوں کی سرزمین کے طور پر جانا پہچانا تھا، لیکن ابھی حال ہی میں سامنے آنے والی ایک جائزاتی رپورٹ میں پاکستان بھی ان قوموں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جنہیں غصہ بہت آتا ہے. کیوں؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے. اور آخر میں بھارت میں انتخابی مرحلے کے تناظر میں انتخاب کا اہم موضوع بننے والے مسائل کیا ہیں، رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے کسانوں کے بارے میں، جو عام انتخابات کے ایک اہم موضوع کے طور پر سامنے آئے ہیں. تو جناب آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک میں صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ایسی کوئی بھی کوشش غیر آئینی ہوگی جس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مختلف سیاسی جماعتوں کے اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ صدارتی نظام نہ تو پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ جمہوریت اور نہ ہی وفاق کے مفاد میں. اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد اللہ نے کہا کہ بلاول بھٹو کو ملک کی خدمت کرنا ہے، اس بات پر خوشی ہوئی کہ بلاول جمہوری خیالات رکھتے ہیں. تو جناب سیاسی رہنماؤں کی یہ آرا آپ کے سامنے اس لیے رکھی کیونکہ آج کل صدارتی نظام کے بارے میں بڑی بڑی بحث و مباحثہ چلتا رہا ہے. ریڈیو نیوز نیٹورک نے ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے نگت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگت،
بہت شکریہ بہجت. جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان میں آج کل یہ بحث عروج پر ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل موجودہ پارلیمانی نظام حکومت میں نہیں، بلکہ ایک ایسے صدارتی نظام حکومت میں ہے جہاں صدر براہ راست منتخب ہو کر ممبران قومی اسمبلی سے بلیک میل ہونے کی پوزیشن میں نہ ہو. اور جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ یہاں پر ایسے کسی نظام کی گنجائش نہیں. اسی طرح امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ملک میں صدارتی نظام کی باتیں کرنے والے قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنا اور ملک میں افراد تفریح پھیلانا چاہتے ہیں۔ 1973 کے متفقہ آئین کو متنازع بنایا گیا تو پھر قوم کسی ایک دستور پر جمع نہیں ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری میاں افتخار حسین نے بھی اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں صدارتی نظام کی باتیں کرنے والے قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنا اور ملک میں افراد تفری پھیلانا چاہتے ہیں، آئین کو متنازع بنایا گیا تو ملک بچ نہیں سکے گا۔ موجودہ حکومت کے دور میں ملک اور آئین کو خطرہ لاحق ہے۔ گزشتہ انتخابات کے نتیجے میں ملک میں بہتری آنے کی بجائے مزید ابتری آئی ہے۔ دوسری جانب آئینی اور قانونی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ریفرنڈم کے ذریعے ملک میں صدارتی نظام نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ صدارتی نظام لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے تو اس آئین کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ نیا آئین لایا جائے۔ دوسری صورت میں پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے براہ راست عوام سے ریفرنڈم کے ذریعے صدارتی نظام متعارف کرانا ناممکن ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں کہ جو اب جوائنٹ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر حکومت کوئی ریفرنڈم نہیں کرا سکتی اور کوئی نیا فیصلہ نہیں کرا سکتی۔ اگر ہم دنیا کی بات کریں تو اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں کہیں پر صدارتی تو کہیں پر پارلیمانی طرز حکومت رائج ہے۔ پارلیمانی نظام میں اختیارات کا مرکز عوام کے ووٹوں سے براہ راست منتخب ہونے والے پارلیمان ہوتی ہیں، جس کے فیصلوں پر وزیراعظم اور اس کی کابینہ عمل کرتی ہے۔ اس کے برعکس صدارتی نظام میں تمام اختیارات کا منبع صدر ہوتا ہے اور عوام کے منتخب پارلیمانی نمائندے بھی صدر کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ تو اسی بات کے بعد اب ہم رپورٹ کی تفصیلات کی جانب بڑھیں گے۔ ریاض میسن کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے ماہرین کے سامنے یہ سوال رکھا ہے کہ اس وقت ملک میں صدارتی نظام کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں۔ تو یہ تجزیاتی رپورٹ سماعت فرمائیے۔
پاکستان میں صدارتی نظام کے نفاذ کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، اخبارات میں مضامین لکھے جا رہے ہیں، تو ٹی وی چینلز پر اس حوالے سے بحث و مباحثے کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ حزب اختلاف، خاص طور پر پیپلز پارٹی، ملک میں نافذ پارلیمانی نظام کے دفاع کی قسمیں کھا رہی ہے اور خبردار کر رہی ہے کہ اسے تبدیل کرنے کی کوئی بھی کوشش ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار محمد احسن یادو کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے خدشات بے جا نہیں ہیں۔ ملک کے طاقتور حلقوں کو 18ویں ترمیم کے نتیجے میں صوبوں کو ملنے والے اضافی وسائل کھٹک رہے ہیں۔
عوام کو کم سے کم حصہ ملتا ہے، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے۔ 18ویں ترمیم بہرحال چبھ رہی ہے، جو وسائل حکمرانوں کے پاس ہیں اور وہ بیسیکلی عوام کے ہیں، تو عوام کو میکسیمم حصہ ملنا چاہیے نا۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے چلو میکسیمم نہیں مل رہا، کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے نا۔ اسی سٹیج پہ لے جانا چاہتے ہیں جب اس ترمیم سے پہلے 60% سینٹر کے پاس ہوتا تھا اور 40% صوبوں کو جاتا تھا۔
پارلیمانی نظام کی تبدیلی محض افواہ ہے تو اس کا نشانہ موجودہ حکومت ہے جو وسائل کا رخ عوام کی طرف کرنا چاہتی ہے۔
عمران خان نے سیدھی سیدھی اب ایک ہی بات صحیح کی اور وہی ہمارا حل بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 4,500 کا ٹیکس ملتا ہے، اس میں سے ہم 2,500 دے دیتے ہیں صوبوں کو، 1,700 دے دیتے ہیں آرمی کو، ہمارے پاس بچتا ہی نہیں ہے باقی قرضوں کی قسطیں دینے کو اور سینٹر کی حکومت چلانے۔ جب انہوں نے یہ ایکویشن کھول دی، انہوں نے وہ ٹکر لے لی جو کبھی پیپل پارٹی نے لی، پھر بیچ میں دبے الفاظ میں نون نے بھی لی۔
الماز حیدر نقوی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے خدشات کا محرک خود حکومت ہے۔ ادارہ جات اصلاحات اور آئین سازی میں اس کی عدم دلچسپی کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ پارلیمانی نظام ایک ناکام طرز حکومت ہے۔
لیجسلیٹو بزنس چاہیے، ایڈمنسٹریٹو ایکشنز چاہیے، کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو ریسورسز چاہیے، یہ سارا کام اب گورنمنٹ کا ہے۔ ٹاسک فورسز بنائی تھی، ان کو پہلی فرصت میں چاہیے تھا کہ جہاں پہ جو لیجسلیٹو لیکونز ہیں، یہاں پہ جو شارٹ کمنگز ہیں، وہ فوری طور پہ اس کے اوپر لیجسلیٹو بزنس اسمبلی کے اندر موو کرتے اور اس کو اپنے ایجنڈے کو وہ آگے لے کر چلتے۔ پارلیمان کے اندر جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے قانون سازی، اس کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ غیر ضروری اور غیر اہم موضوعات جو ہیں وہ ترجیحات میں شامل ہو جاتے ہیں اور وقت اس میں ضائع ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے۔ اپوزیشن نے یہ آفر کی تھی کہ اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، مساکی معیشت کی بات بھی ہوئی۔ یہ چیزیں کچھ آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔
تحقیقی ادارے پلڈاٹ کے رہنما احمد بلال محبوب نے نظام کی تبدیلی بارے کسی بھی خبر کو بے بنیاد قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں جو روز اول سے ہی ملک میں صدارتی نظام کا نفاذ چاہتی ہیں.
ہمارے ملک میں ایک گروپ یا ایک مکتبہ فکر رہا ہے جو ہمیشہ سے صدارتی نظام کو پسند کرتا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سے مسائل کا حل صدارتی نظام میں پوشیدہ ہے. جب بھی موقع ملتا ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بحث چھیڑ دیتے ہیں. ابھی بھی چونکہ دونوں بڑی پارٹیوں کے بارے میں ماضی قریب میں وہ الیکشن میں نہیں جیت سکی ہیں قومی سطح پہ, اور ان کے بارے میں ایک پروپیگنڈے کے ذریعے کا تاثر بھی خراب ہو چکا ہے, اور موجودہ جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس کے بارے میں بھی تنقید شروع ہو گئی ہے. تو یہ ایسا گروپ جو صدارتی نظام کے حق میں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اچھا موقع ہے جس میں لوگوں کی اوپینین کو گیج کیا جائے, تو انہوں نے وہ ٹیسٹ بیلون کے طور پہ میرے خیال سے چھوڑا ہے تاکہ لوگوں کی رائے کا اندازہ ہو سکے کہ عوامی رجحان کیا ہے.
پاکستان میں صدارتی نظام کے نفاذ کی خبر ابھی افواہ سے زیادہ نہیں ہے, کیونکہ نہ ہی حکومت نے کبھی اس حوالے سے باقاعدہ کسی ارادے کا اظہار کیا ہے, اور نہ ہی کوئی ایسا آئینی طریقہ کار سامنے آیا ہے جس سے نظام کی تبدیلی کا کوئی امکان واضح ہو سکے. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
ریڈیو نیوز نیٹورک کی آپ نے رپورٹ سنی, تو پروگرام کی اگلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے, لیکن یہاں پر ایک خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں. بھارت کے انتخابات کے حوالے سے, بھارت کے لوک سبھا کے 17 انتخابات کے چوتھے مرحلے میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے. 1 ارب 30 کروڑ آبادی والے ملک میں 6 ہفتوں پر محیط طویل انتخابات کے چوتھے مرحلے میں 9 ریاستوں کے 72 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی. بھارتی انتخابات کے چوتھے مرحلے میں جن ریاستوں میں 12 کروڑ سے زائد ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا, ان میں بہار کی 5 نشستیں, مہاراشٹر کی 17 نشستیں, راجستھان کی 13 نشستیں, اتر پردیش کی 13 نشستیں, اڈیسہ کی 6 نشستیں, مدھیہ پردیش کی 6 نشستیں, مغربی بنگال کی 8, جھارکھنڈ کی 3 اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی 1 نشست شامل ہیں. بھارت میں ہونے والے انتخابات کے اس مرحلے کو اس لیے بھی زیادہ اہمیت حاصل رہی کیونکہ اس میں وہاں کے سب سے بڑے شہر ممبئی میں بھی انتخاب ہوئے, جس میں بھارت کے کچھ امیر ترین خاندانوں سمیت بالی ووڈ سٹارز اور دیگر نے بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. خیال رہے کہ 11 اپریل سے شروع ہونے والے بھارت کے 17ویں عام انتخابات 7 مراحل میں ہو رہے ہیں جو 19 مئی تک جاری رہیں گے, جبکہ 23 مئی کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا. ان عام انتخابات میں بھارت میں مجموعی طور پر 89.89 کروڑ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. تو اسی خبر کے بعد اب ہم چلتے ہیں وائس آف امریکہ کی رپورٹ کی جانب, جس میں کچھ بات ہو رہی ہے سابق امریکی صدر اوباما کے نائب صدر جو بائیڈن کے حوالے سے, جو 2020 میں صدارتی الیکشن کے امیدوار ہیں. مزید تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کرتے ہیں اس بارے میں.
بہت شکریہ نگہت. تفصیل بتانے سے پہلے ایک اور خبر آپ کو اقتداری کے بارے میں بتاتے ہیں, اور وہ ہے جاپان کے فرمان روا اکی ہیتو نے منگل کے روز باضابطہ طور پر بادشاہت سے دستبرداری اختیار کر لی. یہ ملک کی تاریخ میں 200 برس بعد پہلا ایسا واقعہ ہے کہ شہنشاہ نے خود تخت و تاج سے کنارہ کشی اختیار کی ہے. اب ان کے بیٹے اور ولی عہد ناروہیتو جاپان کے نئے بادشاہ ہوں گے. ولی عہد شہزادے جاپان کے 126ویں شہنشاہ بن جائیں گے. جاپان میں دنیا کی سب سے قدیم بادشاہت قائم ہے. ٹوکیو کے شاہی روم آف پائن میں اس موقع پر ایک خصوصی تقریب ہوئی جس میں 85 سالہ شہنشاہ نے تخت و تاج سے دستبرداری کی شاہی رسومات میں حصہ لیا. اس تقریب میں شہنشاہ شاہی خاندان کے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے جاپان کے عوام کے لیے دلی تشکر کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ وہ جاپان اور دنیا بھر کے لیے امن اور خوشیوں کی دعا کرتے ہیں. تاج سے دستبرداری کی اس خصوصی تقریب میں ملکہ مچی کو بھی شریک ہوئی. وزیر اعظم جو جاپان کے وزیر اعظم ہیں شنزو آبے نے شاہی جوڑے کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں جاپان کی عوام کے لیے ہمت اور امید کی علامت ہیں, خصوصاً جب مشکل گھڑی ہو. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جاپان کی شناخت کے طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں. اس موقع پر دنیا بھر سے مبارکباد کے پیغامات بھیجے گئے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ تخت سے دستبردار ہونے والے شاہی جوڑے کے لیے دلی ستائش کے جذبات رکھتے ہیں. انہوں نے جاپان اور امریکہ کے درمیان قریبی تعلقات پر بھی زور دیا. امریکہ کے صدر مئی میں جاپان کا دورہ کر رہے ہیں اور نئے جاپانی شہنشاہ سے ملاقات کرنے والے پہلے غیر ملکی رہنما ہوں گے. اور اب آپ بات آتی ہے امریکی انتخابات کی, تو سابق نائب صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا کہ وہ سن 2020 میں صدارتی امیدوار ہوں گے۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق ڈیموکریٹ جماعت کی طرف سے اب تک سامنے آنے والے 20 صدارتی امیدواروں میں جو بائیڈن کو سب پر سبقت حاصل ہے۔ تاہم جو بائیڈن اس سے پہلے بھی دو دفعہ صدارتی امیدوار بن چکے ہیں، مگر حتمی امیدوار بننے میں انہیں ناکامی ہوئی۔ وائس آف امریکہ کے جم ملون کہتے ہیں کہ اس دفعہ جو بائیڈن کو اپنی عمر، مختلف پالیسیوں پر اپنے موقف اور ایک متنوع ڈیموکریٹ جماعت میں نوجوانوں کی حمایت حاصل کر پانے جیسے سوالات کا سامنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو ہم بتاتے آئے ہیں اپنی انہی رپورٹوں کے اندر کہ یہاں پر امریکہ میں صدارتی انتخاب کے لیے حتمی امیدوار کسی جماعت کی طرف سے، جو کہ دو جماعتیں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی، عام طور پر انہی دو کے امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے کافی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں پہلے پرائمریز کے مراحل شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جیسا کہ ہم نے کہا کہ 20 صدارتی امیدوار اب تک ڈیموکریٹ جماعت کی طرف سے سامنے آ چکے ہیں۔ اب جو بائیڈن کس طرح کامیاب ہوتے ہیں یہ ابھی دیکھنا ہے۔ تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل اپنی اس رپورٹ میں، آئیے سنتے ہیں۔
جو بائیڈن نے سن 2020 کی انتخابی مہم کا آغاز ایک آن لائن ویڈیو میں صدر ٹرمپ کو خصوصی طور پر نشانہ بناتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا، اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں 8 سال گزارنے دیں گے تو وہ اس قوم کے کردار کی اساس کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیں گے، یعنی کہ ہم کون ہیں، اور میں ایسا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ سن 2017 میں ریاست ورجینیا کے مقام شارلٹسویل میں سفید فام بالادستوں اور ان کے مخالفین کے درمیان ہوئے متشدد تنازع کے بعد شدید تنقید کی زد میں آنے والے صدر ٹرمپ کے بیان کو جو بائیڈن نے خصوصی طور پر نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ نے اس وقت کہا تھا کہ دونوں جانب خاصے شائستہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ گزشتہ ماہ آگ بجھانے والے عملے کی یونین نے واشنگٹن میں خطاب کے دوران جو بائیڈن پر زور دیا تھا کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا، امریکہ میں ہار ماننے کا تصور نہیں ہے، نہ کبھی پہلے اور کبھی اب آپ کا شکریہ ادا کر سکوں گا۔ تھرڈ وے سے منسلک جم کیسلر کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ امیدوار بنتے ہوئے بائیڈن کو بہرحال کچھ برتری حاصل ہے۔ جم کیسلر کہتے ہیں، وہ صف اول میں ہیں، تاہم وہ اس طرح ہر دل عزیز نہیں ہیں جیسی ہلری کلنٹن تھیں، جہاں شروع سے یہ خیال تھا کہ وہ جیت جائیں گی، لیکن میرے خیال میں وہ جائز طور پر صف اول میں ہیں۔ لوگوں میں ان کے لیے ایک سچی پسندیدگی پائی جاتی ہے، اور لوگوں کے خیال میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا سکتے ہیں۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے میک ڈیلک کہتے ہیں کہ جو بائیڈن کو حتمی امیدوار بننے سے پہلے متعدد خواتین اور اقلیتی امیدواروں کا سامنا ہے، جو کہ نوجوانوں اور ایک متنوع ووٹ بینک سے اپنے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میٹ ڈیلک کہتے ہیں،
فیلڈ از سو سپرالنگ اینڈ اٹس سو سچ این انٹرسٹنگ،
یہ میدان اتنا پھیلا ہوا ہے اور یہ اتنا دلچسپ اور متحرک ہے کہ جس میں بہت سے مضبوط امیدوار موجود ہیں، جن میں سے کوئی بھی اوپر آ سکتا ہے۔ حال ہی میں بائیڈن کو متعدد خواتین کی جانب سے تنقید کا سامنا رہا، جن کا کہنا تھا کہ وہ ان کے ذاتی طور پر گھلنے ملنے کے طریقے سے گھبرا جاتی ہیں، جس کے بعد بائیڈن نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ محتاط رہیں گے۔ بہت سے ڈیموکریٹ بائیڈن کو ایک معتدل خیالات رکھنے والا تصور کرتے ہیں، لیکن جو بائیڈن ترقی پسند ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنا سارا انحصار صدر براک اوباما کے نائب صدر کے دور پر رکھے ہوئے ہیں۔ جو بائیڈن کہتے ہیں، مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کس طرح کا ڈیموکریٹ ہوں، تو میں اوباما بائیڈن شخص ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔ تھرڈ وے کے جم کیسلر کہتے ہیں کہ بطور صف اول کے امیدوار جو بائیڈن نشانہ بن سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
He will immediately face a lot of attacks because he is the candidate that people feel like other candidates feel like.
انہیں فوراً ہی بہت سے حملوں کا سامنا ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسے امیدوار ہیں جن کے بارے میں دیگر امیدوار محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بائیڈن کو گرانا ہوگا تاکہ انہیں موقع مل سکے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام کے ذریعے جو بائیڈن کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلیپی جو کا خطاب دیا۔ अमेरिकन यूनिवर्सिटी के बिल स्वैनी कहते हैं कि सदर बाइडन इस वक्त 76 बरस के हैं और वो तवील अरसे से रियासत डेलावेयर से सेनेटर मुंतखब होते चले आ रहे हैं। इनकी उम्र और इनका तवील रिकॉर्ड एक मसला बन सकता है। आगाज ही से जो बाइडन की हिकमत अमली डेमोक्रेट वोटरों को इस बात पर कायल करने की नजर आ रही है कि वो आइंदा बरस सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला कर सकते हैं और उन्हें शिकस्त दे सकते हैं। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो कुछ दीगर रिपोर्ट्स आपके लिए पेश करेंगे, हमारे साथ रहिए।
आप प्रोग्राम सदाए जहाँ तो सुनते हैं ना, हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे। आइए पता फिर से बताते हैं, www.urduvoa.com।
वेलकम बैक। वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश सदाए जहां में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। निकट, आप जानती हैं कि हम अपने इन प्रोग्रामों में बारह सोशल मीडिया के बारे में बातें करते आए हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जहां हम लोगों को आपस में मरबूत करते रहे हैं, कई मसाइल भी वहां पर पैदा हो जाते हैं। फिर हमें यह भी मालूम नहीं होता कि कहां हमें रुक जाना चाहिए ताकि हमारी प्राइवेसी को कोई जख्म न पहुंचे, नुकसान न हो जाए। और आजकल तो खासतौर पर ये प्लेटफॉर्म सियासी, मजहबी, नजरियाती इजहार ख्याल का वसीला बन चुके हैं और इसकी वजह से भी बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। तो ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया की कंपनियां कानूनी तौर पर शाया होने वाले मवाद के लिए जवाबदेह भी नहीं है। यही कानूनी तहफ्फुज सोशल मीडिया पर बेलगाम और गैर जिम्मेदाराना मवाद की इशात और फैलने का बायस भी बन रहा है। इस तरह के गुमराहकुन मवाद की इशात को रोकने के लिए सोशल मीडिया के इन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी खासा दबाव है और ये कंपनियां अपने अपने तौर पर इसको कंट्रोल भी करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हुकूमत उनके खिलाफ सख्त कवानीन नाफिज न कर दे। तो वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निगार है मिशेल कुन और उनकी रिपोर्ट आपके लिए पेश कर रहे हैं असद नजीर। आइए रिपोर्ट सुनते हैं।
झूठी और बेबुनियाद खबरों, मालूमात, इत्तलात और अफवाहों की सोशल मीडिया पर आजकल खासी भरमार है। अभी तक तो इस तरह के मवाद पर कोई कानूनी रोक टोक नहीं है और सोशल मीडिया अपनी वेबसाइट पर शाया होने वाले मवाद का कानूनी तौर पर जवाबदेह नहीं है, मगर जूझू ये रुझान बढ़ रहा है। सोशल मीडिया की अपनी साख भी खतरे में पड़ती जा रही है। इंटरनेशनल फैक्ट्स चेकिंग के रिपोर्टर डेनियल फिंकी कहते हैं,
They're trying to do the limit the spread of misinformation as saying, hey, this is proof that what we're doing is working.
टेक प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीजों की निशानदेही लाजमी है जिनसे गुमराहकुन खबरें फैलती हैं। इस तरह ये कंपनियां कह सकती हैं कि हमने हर तरह के मवाद को अपनी नजर में रखा हुआ है। अवाम को भी यही तवक्को है कि कंपनियां अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगी। फेसबुक का कहना है कि उसे ऐसे इदारों का तआवुन हासिल है जो हकायक को चेक करने का काम करते हैं। यूट्यूब भी मसाइल पैदा करने वाले वीडियोस को सेंसर करता है, मगर कुछ लोगों का ख्याल है कि अभी तक जो कुछ किया गया है वो नाकाफी है। कांग्रेस के रुकन सिल्वा गार्सिया ने एक शहादत के दौरान कहा,
What have you done to ensure that all your folks out there globally know the dog whistles and know the...
सिल्वा गार्सिया कह रही हैं कि अभी तक आपने ये किया है कि बाज अल्फाज और जुमलों को कलम जद किया है और ये वो बातें हैं जिन पर बहस चल पड़ती है, मगर हमको इस तरह के तर्ज बयान को बंद करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। फेसबुक के नुमाइंदे नील पैट्स कहते हैं,
We do have 30,000 people now focused on safety and security, and within that 30,000 people, we have specific subject matter experts that focus on this area.
हमारे पास 30,000 अफराद मुलाजिम हैं जो इस तरह के मवाद पर मुसलसल नजर रखते हैं। हमने इनको मखसूस शोबे दे रखे हैं जिनमें सलामती और सिक्योरिटी से मुतालिका उमूर सरे फेरिस्त हैं। हमारे पास तालीम के माहरीन, दानिश्वर और मुबसिर भी मौजूद हैं जो इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार और मुतनाज़े आलमी मसाइल पर नज़र रखते हैं। हम मस्नूई ज़हानत से भी मदद लेते हैं और सेंसर की कई एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैम वाइनबर्ग कहते हैं,
Right now there's a lot of outsourcing going on. In other words, washing our own hands of the problem rather than saying, this is a mess we've created and we are going to devote resources that will lower the profits to shareholders because it will require a deeper investment.
اس وقت تک بیشتر کام ملک سے باہر کروایا جا رہا ہے, یعنی دوسرے الفاظ میں اپنے ہاتھ جھاڑ لیے ہیں. حالانکہ جو گندگی یہ جمع کر رہے ہیں اس کو صاف کرنے کی ذمہ داری بھی انہی کی ہے, اور انہیں بڑے پیمانے پر اپنے وسائل استعمال کرنا ہوں گے. بہرحال سوشل میڈیا کی یہ کمپنیاں حقائق کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے انسانی اور مشینی ذرائع استعمال کر رہی ہیں. اس سے فی الحال گمراہ کن یا اشتعال انگیز اطلاعات کے پھیلاؤ کو کسی قدر روکا گیا ہے, مگر ان کمپنیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے کاموں کے لیے زیادہ سرمایہ کاری کرنا ہوگی جس سے ان کا منافع متاثر ہوگا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو جناب الیکشن کی اقتدار کی بات تو ہوئی, آئیے اب بات کرتے ہیں کچھ آپ کی صحت کی. گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان میں بھی مختلف امراض, خاص طور پر پولیو ویکسین اور دوسری ویکسینز کے محفوظ ہونے کے بارے میں کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور خدشات اور تحفظ کا اظہار کیا جاتا رہا. صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین لوگوں کے اس خوف کو دور کرنے کے لیے اپنی ماہرانہ آراء کا اظہار کرتے آئے ہیں اور ویکسینز کے محفوظ ہونے کی یقین دہانی بھی کرائی جاتی رہی. حال ہی میں دنیا بھر میں ورلڈ امیونائزیشن ویک کا اہتمام بھی کیا گیا تھا, جس کا مقصد لوگوں میں ویکسینز کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا. اس وقت ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں ایک ایسے مرض کی جس کا خاتمہ دنیا بھر سے کرنا ممکن تو تھا, جیسا کہ چیچک, اور جیسا کہ اب عالمی سطح پر پولیو کو ختم کرنے کی بھی بھرپور کوششیں جاری ہیں. لیکن وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق اب خسرہ یعنی میزلز وہ مہلک مرض ہے جو معلوم ہوتا ہے کہ پھر سے زور پکڑتا جا رہا ہے. عالمی ادارہ صحت نے اطلاع دی کہ اس سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران خسرے کے کیسز میں 1 سال پہلے کے مقابلے میں کوئی 3 گنا اضافہ ہوا ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ یا صحت کے قومی ادارے خبردار کرتے ہیں کہ خسرے کی ویکسینیشن میں کمی اس مرض کے عالمی سطح پر سامنے آنے کی وجہ بن رہی ہے. متاثرہ ملکوں میں امریکہ بھی شامل ہے. اگر آپ نے خسرے کی ویکسین نہیں کرائی یا اگر آپ کا رابطہ خسرے کے مریض سے ہے تو ماہرین کہتے ہیں کہ آپ کے خسرے میں مبتلا ہونے کا خطرہ 90% تک بڑھ جاتا ہے, اور اس سے محفوظ رہنے کا حل یہ ہے کہ خسرے کی ویکسین کی 2 خوراکیں لی جائیں. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ والدین میں اس کا شعور پیدا کیا جائے اور انہیں بیماری اور ویکسین کے بارے میں بہتر آگاہی دی جا سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ دنیا بھر میں صحت کے نظام اسے اپنی اولین ترجیح بھی بنائیں. تو خسرے کی یہ بات اس لیے ہوئی کیونکہ صحت کے شعبے سے بات کر رہے ہیں. اب ہم بات کریں گے ملیریا کے بارے میں. ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے, نگت سے ہی ہم تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگت,
بہت شکریہ بہجت. تھوڑا سا میں ذکر کرتی چلوں ملیریا کے حوالے سے ایک رپورٹ کی. عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او اور دیگر کئی دوا ساز اداروں کی طویل تحقیقات اور اربوں ڈالر کی لاگت کے بعد تیار کی گئی ملیریا سے بچاؤ کی پہلی ویکسین کی آزمائش شروع کر دی گئی ہے. عالمی ادارے صحت نے گزشتہ برس ملیریا کے بچاؤ کے عالمی دن کے موقع پر ملیریا سے بچاؤ کے لیے RTSS نامی ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ اس کی آزمائش 2019 میں شروع کی جائے گی. غیر ملکی خبر رساں ادارے کا کہنا تھا کہ اب عالمی ادارے صحت نے اس کی آزمائش شروع کر دی ہے. عالمی ادارے صحت کے مطابق ملیریا سے بچاؤ کے لیے تیار کی جانے والی دنیا کی پہلی ویکسین کی آزمائش افریقی ملک ملاوا سے شروع کر دی گئی ہے. عالمی ادارے صحت کے مطابق ملاوا کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں ملیریا سے سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. ابتدائی طور پر اس ویکسین کی آزمائش صرف ملاوا میں کی جائے گی. دوسرے مرحلے میں اس ویکسین کو قریبی ممالک گانا اور کینیا میں بھی آزمایا جائے گا. اس ویکسین کی آزمائش کا پروگرام 4 سال تک جاری رہے گا, اور اس دوران ہر 5 ماہ کے بچے سے لے کر 2 سال کے بچوں کو سالانہ 4 بار ویکسین دی جائے گی. ماہرین کے مطابق بچوں کو یہ ویکسین 4 بار دی جائے گی. شروع میں بچوں کو اس ویکسین کے ہر 3 ماہ بعد 3 ڈوز جبکہ آخری ڈوز 18 ماہ بعد دی جائے گی. تو ملیریا کے حوالے سے اسی کاوش کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ملیریا کے عالمی دن کے حوالے سے جو 25 اپریل کو منایا گیا. پاکستان کا شمار اب بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر ملیریا موجود ہے, اور ملیریا کے حوالے سے دنیا کے حساس ترین ممالک میں پاکستان کا شمار کیا جاتا ہے. اس مرض کے صحیح تشخیص نہ ہونے سے ہر سال دنیا بھر میں ملیریا کے 20 کروڑ جبکہ پاکستان میں 10 لاکھ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. پاکستان میں ملیریا دوسری عام پھیلنے والی بیماری ہے. پاکستان میں گلوبل فنڈ کے تعاون سے ملیریا کی تشخیص کے لیے 3155 سرکاری اور نجی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جن کا مقصد سن 2020 تک ملیریا کے مکمل خاتمے کے ہدف کو پورا کرنا ہے۔ ملیریا سے زیادہ متاثرہ 66 اضلاع میں بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب اور فاٹا کے اضلاع شامل ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق بخار، کپکپی، سر درد، متلی، کمر اور جوڑوں میں درد ملیریا کی بنیادی علامات ہیں۔ طبی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملیریا کی بروقت تشخیص اور علاج نہ ہونے کی صورت میں یہ مرض جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ملیریا کی ہم نے اتنی ساری باتیں آپ کو بتائیں، تو اسی مرض کے حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ تیار کی ہے ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ نے، تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
ملیریا ایک متعدی مرض ہے جو مچھر کی ایک قسم اینوفیلیز کے مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ جب یہ مادہ مچھر کسی ملیریا سے متاثرہ شخص کو کاٹتا ہے، اس شخص کے خون سے ملیریا کے جرثومے مچھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ جرثومے مچھر کے جسم میں ہی نمو پاتے ہیں، اور تقریباً ایک ہفتے بعد جب یہ مادہ مچھر کسی تندرست شخص کو کاٹتا ہے تو پلازموڈیم یا ملیریا کے جرثومے اس شخص کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ریاض شیرازی نے ملیریا اور اس کی اقسام کے حوالے سے بتایا،
ملیریا ایک متعدی بیماری ہے جو ملیریا میں مبتلا مریض سے صحت مند انسان کو منتقل ہوتی ہے۔ مچھر کی ایک قسم فیمل اینوفیلیز ملیریا کے جراثیم بیمار انسان سے صحت مند انسان کو منتقل کرتا ہے۔ ملیریا گرم اور مرطوب موسم میں تیزی سے پھیلتی ہے۔ ملیریا کے جراثیم کے 3-4 اقسام ہیں، پلازموڈیم وائیویکس، پلازموڈیم فلسیپیرم، پلازموڈیم اوویل اور پلازموڈیم ملیری۔ پاکستان میں پلازموڈیم وائیویکس اور پلازموڈیم فلسیپیرم جراثیم کی وجہ سے یہ بیماری زیادہ ہے۔
ڈاکٹر ریاض شیرازی نے ملیریا کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
اس میں تیز بخار، سردی کے ساتھ سر اور جسم میں درد، بعض مریضوں میں الٹیاں کی بھی شکایت ہوتی ہے۔ وائیویکس ملیریا میں ہر دوسرے دن بخار ہوتا ہے، ایک دن بخار ہوتا ہے، دوسرے دن بخار نہیں ہوتا ہے۔
ملیریا کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ڈاکٹر ریاض شیرازی کا کہنا ہے،
رات کو سونے سے پہلے دوا لگی مچھردانی کا استعمال کریں۔ مچھر بگاؤ لوشن اور سپرے بھی مچھروں کو مارنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ گھر اور محلے میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ملیریا کی جو تشخیص ہے اور ملیریا کا علاج گاری ہسپتالوں میں مفت کیا جاتا ہے۔
ملیریا کی وجہ سے کس طرح کی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے ڈاکٹر ریاض شیرازی نے کہا،
اس میں خون کی کمی، بے ہوشی ہو سکتی ہے، اور سیریبرل ملیریا دماغ کی ملیریا ہوتا ہے۔ جب یہ جراثیم دماغ تک پہنچ جائے تو وہاں جو اننجز متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سیریبرل ملیریا بھی ہو جاتا ہے۔
ملیریا کے علاج کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر ریاض شیرازی نے بتایا،
ملیریا کا جو خون ٹیسٹ کرتے ہیں، جب رپورٹ آ جاتا ہے کہ یہ جراثیم ہے تو اس جراثیم کے مطابق اس کو دوائی دی جاتی ہے۔ مثلاً کلوروکین جو ہے وہ وائیویکس ملیریا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے پریماکین کی گولیاں بھی استعمال ہوتی ہے تاکہ اس مریض کو دوبارہ ملیریا نہ ہو۔ اس کے علاوہ آرٹیسینیٹ انجیکشن بھی لگاتے ہیں۔
پاکستان سمیت دنیا بھر میں 25 اپریل کو ملیریا کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ صحت کے عالمی ادارے WHO کے مطابق اس سال کا عنوان زیرو ملیریا سٹارٹ ود می رکھا گیا ہے۔ صحت کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ ملیریا کے خاتمے کے لیے ابتدائی سطح سے اس کی آگاہی مہم چلائی جائے تاکہ ملیریا کے مرض سے قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے۔ صدائے جہاں کے لیے سیرت فاطمہ، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی ہیلتھ کی رپورٹ آپ نے سنی۔ پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ زبردست رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں ہم آپ کے لیے مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ گیلپ کی جاری کردہ حالیہ عالمی جذبات 2019 کی رپورٹ کے نتائج کے مطابق پاکستانی برہمی یا غصے میں رہنے والے ملکوں کی فہرست میں 10ویں نمبر پر ہیں۔ اس سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ 38% پاکستانی غصے یا ناراض ہونے کی کیفیت سے گزرتے ہیں۔ گیلپ عالمی جذبات رپورٹ انسانی زندگی کے غیر مادی پہلوؤں جیسا کہ احساسات اور جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے۔ آپ کو کتنا غصہ آتا ہے نگت؟
غصے پہ میں کافی کنٹرول کر لیتی ہوں، کبھی کبھار آ جاتا ہے غصہ۔ آپ بتائیں، آپ کو غصہ آتا ہے؟
بہت کم، لیکن جب آتا ہے تو بہت، ونس ان اے بلو مون۔ اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ ونس ان اے بلو مون، کہ کوئی ایک عشرے کے بعد، پانچ سال کے بعد، دس سال کے بعد، تو اس طرح عام طور پر نہیں آتا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستانی 10ویں نمبر پر آ گئے ہیں رپورٹ کے مطابق۔ تو یہ جو فہرست ہے گیلپ کی جاری کردہ، اس میں 48% کے ساتھ عراق دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ 43% کے ساتھ ایران تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستانیوں کا ہم نے بتایا کہ وہ 38%۔ ترکی اور لیبیا بھی غصے سے بھرپور لوگوں کے ساتھ پہلے 10 ملکوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ بات کیا ہے کہ آج ہمیں معاشرے میں پرتشدد رجحانات میں تعلیم یافتہ اور پڑھا لکھا طبقہ بھی شامل نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مجموعی تعلیمی نظام تربیت کے حوالے سے ایک بڑے علمی اور فکری بحران کا شکار ہے، جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک زمانہ تھا ہم اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے کہ کوئی اپنا ہو یا نہ اپنا ہو یا انجانا ہو، اگر وہ آپ سے بڑا ہے تو آپ اس کی بات سنیں، اس کی عزت کریں۔ اور لیکن آج کل ہم جانے انجانے میں جب آزادی کی بات کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طور کوئی نہ کوئی بد تہذیب بھی ضرور سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد جو رہی صحیح کسر ہے وہ سوشل میڈیا نے گم کر دی ہے، ہر کوئی اپنی ذات میں گم ہے۔ تو عدم برداشت اور خود کو صحیح کہنے اور سمجھنے کی سوچ بچار ہمارے معاشرے کے زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں پروان چڑھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ کب ان کی بحث غصے کی انتہاؤں کو چھو لیتی ہے۔ بڑی دلچسپ رپورٹ ہے، ماہرین پاکستانیوں کے اس مسئلے کی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ سمن خان نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنوائیں۔
تقریباً 150 ممالک کے 1.5 لاکھ افراد نے گیلپ گلوبل ایموشنز رپورٹ کے سروے میں حصہ لیا، جس سے معلوم ہوا کہ ہر تیسرا شخص ذہنی تناؤ کا شکار ہے، جبکہ ہر پانچ میں سے ایک شخص نے بتایا کہ وہ یا تو اداس ہے یا پھر وہ ناراض ہے۔ 38% کے ساتھ پاکستان غصے کے تیز لوگوں کے ملک کی فہرست میں 10ویں نمبر پر ہے۔ پاکستانی اس کی وجہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔
غصے کی آج کل جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو گرمی میں جب انسان نکلتا ہے تو اس کا دماغ ویسے ہی گرم ہوا ہوتا ہے، اور اسے چھوٹی سی بھی کوئی اس کے سامنے چیز غلط ہو جائے تو اس پہ اسے غصہ آتا ہے۔
جب آپ کی جو طبیعت ہے یا اس کے برخلاف کوئی چیز ہوگی تو اس پہ غصہ آئے گا، یا آپ کوئی لاقانونیت ہے جہاں پہ، وہاں پہ غصہ آئے گا۔
گھروں میں ٹینشن ہے، بے روزگاری، ہر ایک گھر میں ٹینشن ہے، باہر آؤ کاروبار نہیں ہے، گھر جاؤ تو پیسے لگتے ہیں، تو اس وجہ سے ہر ایک بندہ لڑنے کو دوڑتا ہے۔
کبھی بجلی نہیں تو کہیں گیس اور پانی کی بندش، بنیادی سہولیات کا فقدان بھی لوگوں میں بڑھتے غصے کی ایک وجہ مانی جاتی ہے۔ لیکن ماہر سماجیات ڈاکٹر ذاکر ذکریا کے مطابق ہمارا مجموعی تعلیمی نظام تربیت کے حوالے سے علمی اور فکری بحران کا شکار ہے۔
اس کا جو براہ راست جو عنصر ذمہ دار ہے وہ ہمارا ایک اس طرح کا رویہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سچ پہ صرف میری مونوپولی ہے، میں ہی سچ جانتا ہوں، کوئی اور شخص سچ نہیں جانتا، اور جو مجھ سے اختلاف کرتا ہے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔
ماہر نفسیات ڈاکٹر آمنہ آفان بٹ کہتی ہیں کہ غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، لیکن کلینکس میں رویے میں مسلسل سختی اور ڈپریشن کی شکایت کے ساتھ آنے والے افراد کی تعداد گزشتہ ایک دہائی سے بڑھی ہے۔
جیسے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا نا، بچوں کے کردار کے اوپر بھی کام کیا جاتا تھا، اساتذہ محنت کرتے تھے بچوں کے ساتھ کہ اگر کسی کو پرابلمز آ رہے ہیں وہ ان کے پڑھائی سے ہٹ کے بھی پرابلمز کو ایڈریس کریں۔ وہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں لیک کرنا شروع ہو چکی ہے، اور یہ ڈسکریمنیشن کرنا کہ ایک پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ اس کا شاید اپنا جذبات پہ اچھا کنٹرول ہوگا، ایک جاہل یا ان پڑھ یا جو بچہ اسکول نہیں جاتا اس کا نہیں ہوگا، یہ اب متھس بنتی جا رہی ہیں۔ بیکاز آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ یا گھر کے رشتے دار جس طرح آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو ڈیل کرتے ہیں، اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سوسائٹی میں اپنے بیہیویئرز جو ہیں نا ان کو لے کر آگے کی طرف چلیں گے۔ اس میں میں کچھ حد تک نہیں بلکہ کافی حد تک میڈیا کو رسپانسیبل سمجھتی ہوں۔ بیکاز آپ دیکھیں جتنے بھی ٹی وی پہ ڈراماز آ رہے ہیں، جتنے بھی بچے موویز دیکھ رہے ہیں، اس میں جتنا زیادہ کوئی ڈس رسپیکٹ فل ہوتا ہے، جتنا زیادہ آگے سے بری طرح سے بات کرتا ہے، غلط رویہ شو کرتا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ پازیٹیولی پورٹری کیا جاتا ہے۔ سو بچوں کے لیے جتنے رول ماڈلز ہیں وہ سارے وہ نیگیٹو کریکٹرز ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ہی آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ہیں، ان کی طرح اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے ان کے ہی رویوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا اب یہ پرابلم زیادہ نظر آنا شروع ہو چکی ہوئی ہے۔
گیلپ عالمی جذبات رپورٹ 2019 انسانی زندگی کے غیر مادی پہلوؤں جیسا کہ احساسات اور جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے۔ اس فہرست میں 44% کے ساتھ عراق دوسرے نمبر پر جبکہ 43% کے ساتھ ایران تیسرے نمبر پر ہے۔ ترکی اور لیبیا بھی غصے سے بھرپور لوگوں کے ساتھ پہلے 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
تو جناب، یہ تو ہوئی بات غصے کی۔ چلیے کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام وجوہات کا جائزہ لیں جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور یہ بھی کوشش کریں کہ آئندہ غصے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کا اظہار اس طرح نہ ہو جیسا کہ ہم ایک دم کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات کسی بھی شخص کو یا تو اس سے نقصان پہنچ جاتا ہے یا پھر اس کا دل بہت برا ہو جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی کو ہرٹ ہونے سے بچائیں، دل تو کسی کا برا نہیں ہونا چاہیے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں خلا کی۔ چین کی خلائی تحقیق کے قومی ادارے CNSA کے ایک بیان کے مطابق، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین کے دوران خلائی تحقیق میں پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کے ایک سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے، جس کے تحت چین پاکستان کی خلائی تحقیق کی ٹیکنالوجی میں تعاون فراہم کرے گا۔ اس معاہدے کے تحت چین اور پاکستان مشترکہ طور پر خلا نورد خلا میں بھیجیں گے، اور خلائی تحقیق کے دیگر شعبوں میں بھی ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے گا۔ چین کی خلائی تحقیق کے ادارے کے ایک بیان میں کہا گیا کہ اس معاہدے سے دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ اس معاہدے پر چین اور پاکستان کے خلائی تحقیق کے اداروں کے سربراہوں نے دستخط بھی کیے ہیں۔ تو جناب، یہ بات ہوئی خلا کی۔ اب آپ کو زمین کی طرف ہم لے جا رہے ہیں، جہاں کرائے ارض پر جنت نظیر کہلانے والے مقام کی طرف چلیں گے، اور یہ ہے سوات۔ تو خبر ہم نے اس لیے سنائی تھی کہ سوات میں بھی سائنس کی نمائش ہو رہی ہے، اور اس میں کیا کچھ ہے تفصیل بتائیں گی نگہت۔ آئیے نگہت کے پاس چلتے ہیں۔ جی
جی بہت شکریہ بہجت۔ رپورٹ کی تفصیل پر جانے سے پہلے ایک زبردست سی اور انٹرسٹنگ سی میرے پاس ایک خبر ہے، میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی اپنے سامعین کے ساتھ۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق نیوزی لینڈ میں بولے جانے والی انگریزی زبان کے لہجے کو دنیا میں سب سے پرکشش قرار دیا گیا ہے۔ بگ سیون ٹریول نامی ادارے کی ویب سائٹ پر کیے جانے والے اس سروے میں 60 ممالک سے 8500 افراد نے شرکت کی۔ ان افراد نے دنیا بھر کی 50 مختلف زبانوں کے لہجوں میں سے نیوزی لینڈ کے لوگوں کی بول چال کو سب سے پرکشش قرار دیا۔ نیوزی لینڈ کے بعد جنوبی افریقہ والوں کے اور آئرش لوگوں کے لہجے کو بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر پرکشش قرار دیا گیا۔ سروے کے شرکا کے مطابق اطالوی لہجے نے اس فہرست میں چوتھی جگہ بنائی۔ اس کے علاوہ آسٹریلوی، سکاٹش، فرانسیسی، ہسپانوی، جنوبی امریکی اور برازیلی اور پرتگالی لہجے بھی ٹاپ 10 میں شامل ہیں۔ انگریزی زبان کا سکاٹش لہجہ، جس نے 6ویں پوزیشن حاصل کی، اسے برطانوی لہجے پر واضح برتری حاصل تھی۔ برطانوی لہجہ اس فہرست میں 12ویں نمبر پر ہے۔ نیویارک والوں کے انگریزی کے لہجے کو تیز اور ناک میں بولنے والی قرار دیا گیا، جو کہ اس فہرست میں 44ویں نمبر پر تھا۔ کروشین، جس نے مقبولیت کے لحاظ سے اس فہرست میں آخری جگہ بنائی، اب بھی دنیا بھر میں بولی جانے والی 7000 سے زائد زبانوں کے مختلف لہجوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ تو اس انٹرسٹنگ خبر کے بعد اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سوات میں، کیونکہ سوات میں گزشتہ ہفتے میڈیکل کے طلباء و طالبات کے لیے ایک روزہ نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ اس نمائش کی رداعت ہم سنیں گے سوات سے ہمارے نمائندے ناصر عالم کی زبانی، تو آئیے سنتے ہیں۔
سوات میں ڈائریکٹوریٹ آف سائنس اور ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام میڈیکل کے حوالے سے ایک روزہ نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سکولوں کے طلباء اور طالبات نے سٹال لگائے، جہاں پر دن بھر سرکاری حکام اور اہم شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، جنہوں نے سٹالوں میں گہری دلچسپی لی اور طلباء کو داد دی۔ اس موقع پر طلباء نے سٹالوں کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا اور بتایا کہ انہیں اس طرح کے پروگراموں سے کافی تجربات حاصل ہو رہے ہیں۔
اور میں نے یہاں پہ نیورون سٹرکچر بنایا ہے، جو نارمل نیورون سٹرکچر جو ہے وہ بنایا ہے، اس کا ماڈل، اس میں اس کے امپورٹنٹ پارٹس شو کیے ہیں۔ بیسیکلی جو نیورون ہے وہ ہمارے پاس سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف سینٹرل نروس سسٹم ہے۔ ہماری باڈی کے جو جتنے بھی ہم ایکشنز ہیں وہ یہی کنٹرول ہوتا ہے، اور جو میسج برین دیتا ہے ہمیں وہ بھی اسی کے ذریعے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اور ہم اسی کے ذریعے باڈی کے سارے فنکشنز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم کہیں پہ گرم چیز کو ٹچ کریں تو ہمارے برین ब्रेन एकदम मैसेज भेजता है कि आपने हाथ हटाना है, तो ये मैसेज जो है ये इन्हीं न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है कि ये मैसेज ट्रांसमिट करते हैं।
हमारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ये बेसिकली क्यूरेंस ऑफ कैंसर के लिए, क्यूटीनियस कैंसर जो इसके लिए है। हम प्लांट और एनिमल से डिफरेंट एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और वो एक्सट्रैक्ट हमारे पास एक प्रोमिनेंट रिजल्ट दे रहे हैं। अभी जो हमारे करंट प्रोजेक्ट है ये हम मजीद मॉडिफाइड करना चाहते हैं और एक्सट्रैक्ट जो है वो डिफरेंट कंपाउंड लेवल पे ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए हम सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन थ्रू अ नोवल टेक्निक जिसमें हम सिलिका जेल और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड आ जाएगा जो कैंसर के क्यूरेंस में इस्तेमाल हो सकता है।
हमने यहाँ पर ब्लड ग्रुप का स्टॉल लगवाया है ताकि हम हर एक एरिया का ब्लड ग्रुप मालूम करें, ताकि हर एक एरिया में कौन सा ब्लड ग्रुप है। मैसेज हमारा ये है कि हम ख्वातीन भी किसी से पीछे नहीं, हर एग्जीबिशन में हमें ये स्टॉल लगवाना चाहिए कि उनकी ख्वातीन में भी ये टैलेंट मौजूद है।
हम जूलॉजी डिपार्टमेंट के हैं और हमारा ये स्टॉल है, हमने किडनी बनाई है, किडनी किस तरह फिल्ट्रेशन करता है, मसल कंट्रैक्शन का हमने सिर्फ एग्जांपल दिया हुआ है कि मसल किस तरह कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और वो वाला जो है वो हमने लंग्स पंपिंग का किया हुआ है। और मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है ये हमें बहुत सारी नॉलेज मिली, हमने दी भी और गेन भी बहुत सारी कर ली, और ये गैदरिंग जो है ऐसी तरह के इवेंट्स होने चाहिए।
असिस्टेंट डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फलक नाज ने बताया कि ऐसे प्रोग्रामों का मकसद तलबा को सलाहियत उजागर करने का मौका फराहम करना है।
ये डायरेक्टरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक डेवलपमेंटल स्कीम है। रीजनल साइंस ओलंपियड कंपटीशन जो है ये इसका एक कंपोनेंट है। इसका मेन मकसद हमारा ये है कि तालीम तो हम हासिल कर रहे हैं लेकिन ये सारा थ्योरेटिकल होता है। हमारा मकसद ये होता है कि जो लोग किताबों में पढ़ते उसको प्रैक्टिकली मॉडल फॉर्म प्रोटोटाइप फॉर्म में ला के प्रेजेंट कर दे, मसाइल के लिए हल तलाश करे इसके।
मकामी लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद से तलबा को अपनी सलाहियतें सामने लाने का मौका मयसर आएगा जो मुस्तकबिल में मुल्क का नाम रोशन करने में अहम किरदार अदा करेंगे। नासिर आलम, रेडियो न्यूज नेटवर्क, स्वात।
प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इंटरटेनमेंट समेत दीगर मौजूदात पर बातचीत होगी। हमारे साथ रहिए।
रेडियो प्रोग्राम सदाए जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश है। ये प्रोग्राम सुनते रहिए और इस बारे में अपनी आरा, तजावीज और सवालात के लिए हमसे राब्ता कीजिए facebook.com/sej radio या फिर facebook.com/radio news network।
वेलकम बैक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश सदाए जहां में निघत और बहजत आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत में इंतखाबात हो रहे हैं, कुछ तफसीलात निघत ने प्रोग्राम के शुरू में भी बताई। तो पार्लियामानी इंतखाबात के ये चौथे मरहले के लिए पोलिंग का अमल जारी है और कुल 943 उम्मीदवार हैं। 12,79,00,000 वोटर्स अपना हक की रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में लोकसभा के इंतखाबात 7 मरहलों में हो रहे हैं। पांचवें मरहले के लिए पोलिंग 6 मई को, छठे मरहले के लिए 12 को, जबकि सातवें और आखिरी मरहले के लिए पोलिंग 19 मई को होगी। भारत के पार्लियामानी इंतखाबात के वोटों की गिनती 23 मई को, जबकि नतायज का ऐलान भी उसी रोज कर दिया जाएगा। इंतखाबात में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान असल मुकाबला है, ताहम मुतद दीगर जमातें भी इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं। इंतखाबात के दौरान कई अहम मौजूआत भी सियासी अमल में बहसो मुबाहसे का हिस्सा बने हैं। आम लोग हों या फिर सियासतदान, इन मौजूआत से अलग नहीं हो सकते। तो इसी तरह भारतीय इंतखाबात में किसानों के मसाइल अहम मौजू हैं। इजनास की कीमतों में कमी के बायस मुआशी बदहाली का शिकार भारतीय किसानों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही खुशगुन मुस्तकबिल की नवीद दे रहे हैं, लेकिन क्या उनसे किए गए वादों पर अमल दरामद मुमकिन है? दिल्ली से रितुल जोशी की रिपोर्ट में हम आपको तफसील सुना रहे हैं।
लाल सिंह दिल्ली में ड्राइवर की नौकरी करते हैं। वैसे इनका खानदानी पेशा खेती बाड़ी है। दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर इनकी छोटी सी जमीन है। कुछ जमीन ये किराए पर भी लेते हैं, लेकिन खानदान की जरूरतें इस खेती बाड़ी से पूरी नहीं होती।
एक बीघे जमीन में 8 मन या 7 मन होता है। अब हम 4 आदमी हैं, 2 बच्चे भी हैं, मियाँ बाप भी रहते हैं, तो बच्चे इनकी भी फीस जमा करता हूँ मैं, बिजली का बिल भी देना पड़ता है और हारी बीमारी भी आदमी पड़ ही जाता, अब जानवर बीमार पड़ जाता हो तो वो भी करना, तो इस वजह से हमें दिल्ली भागना पड़ता।
हर साल पूरे मुल्क में लाल सिंह जैसे कई छोटे किसान मजबूरन शहर आकर छोटी मोटी नौकरी या मजदूरी करते हैं। भारत में 86% यानी तकरीबन 12.5 करोड़ किसानों के पास 1 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है।
अगर मार्केट में भी जाते हैं तो बार्गेनिंग भी नहीं कर पाते हैं। पहले तो मार्केट जाना ही उसका मुश्किल है, क्योंकि इतना कम प्रोड्यूस है, उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई है।
खुशक साली और सैलाब जैसी कुदरती परेशानियों की मार छोटे बड़े सभी किसान हमेशा झेलते ही थे, लेकिन गुज़िश्ता 4-5 साल से ज्यादा पैदावार भी उनके लिए मुसीबत का सबब बन रही है।
पैदावार बढ़ गई है, लेकिन कीमतें मुकामी और बैनुल अक्वामी सतह पर बहुत नीचे आ गई हैं। इससे किसानों को बहुत ठेस पहुंची है। सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी आमदन को भी नुकसान पहुंचा है।
भारत में किसानों की पैदावार की कीमतें कई सालों की कमतरीन सतह पर हैं।
ऐसा नहीं है कि भारत का किसान इससे पहले कभी परेशान ना रहा हो। मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबी मुद्दा किसान पहले भी कई बार बने हैं, लेकिन ये शायद पहली बार हो रहा है कि पूरे मुल्क के किसान और उनकी दिक्कतें एक नेशनल इशू बनकर सामने आ गई हैं।
बीजेपी हुकूमत ने इंतखाब से ऐन पहले छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया और अपने मंशूर में 1 लाख तक का कर्ज 5 साल तक बिना सूद देने का वादा किया। उधर कांग्रेस ने भी किसानों के लिए अलग बजट लाने और कर्ज न चुकाने पर क्रिमिनल केस न चलाने जैसे वादे किए हैं।
40% फार्मर्स इन इंडिया डू टेनेंसी फार्मिंग, जो किराए पे जमीन लेके दूसरे घर में काम करते हैं, उनका कोई लैंड होल्डिंग नहीं है, तो लैंड होल्डिंग नहीं है तो उनको कोई फायदा भी नहीं मिलता है।
माहिरीन मानते हैं भारत में किसान की हालत तभी सुधर सकती है जब हुकूमतें मकबूलियत के लिए अपनाई गई पॉलिसीज को छोड़कर तवील मुद्दती इस्लाहात पर जोर दें। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।
जी, वॉइस ऑफ अमेरिका की आपने रिपोर्ट सुनी। तो प्रोग्राम की आखिरी रिपोर्ट हम एंटरटेनमेंट की आपको सुनवाते हैं। तो हसब मामूल हम उससे पहले चलेंगे बहजत के पास, क्योंकि बहजत के पास कुछ जबरदस्ती शोबिस की खबरें हैं। उसके बाद फिर वापस आकर आपको रिपोर्ट की तफसीलात बताएंगे। तो बहजत जी, बताइए क्या खबरें हैं आज आपके पास?
जनाब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे एवेंजर्स की, जिसने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना धूम मचा दी दुनिया भर में। तो एवेंजर्स एंड गेम क्या 2019 की अजीम तरीन फिल्म होगी? ये सन 2008 में आयरन मैन से शुरू होने वाली 22 फिल्मों के सफर की आखिरी फिल्म अवेंजर्स एंड गेम ने इन दिनों सिनेमाओं में खासी धूम मचा रखी है। अगरचे फिल्म साज कहते हैं कि ये 3 फेजेस पर फैली 22 फिल्मों के सिलसिले की आखिरी फिल्म है, लेकिन फिल्म बीन इससे इत्तेफाक नहीं कर रहे और उनका सवाल ये है कि इस फिल्म के बाद आखिर होगा क्या। अवेंजर्स एंड गेम में इस सिलसिले के बेशतर मकबूल किरदार अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। यूं अगर इस सिलसिले की कोई नई फिल्म बनी भी तो वो साबिका फिल्मों से काफी मुख्तलिफ होगी। बॉलीवुड के अदाकार शाहरुख कहते हैं कि फिल्म जीरो की नाकामी से उन्हें सदमा पहुंचा है, क्योंकि 4 माह गुजर जाने के बावजूद भी वो ये गम नहीं भुला सके। शाहरुख खान ने कहा कि फिल्म की नाकामी से उन्हें इस कदर दुख पहुंचा कि अब तक वो कई नई फिल्म साइन नहीं कर सके और आइंदा 2-3 माह तक भी वो कोई नया प्रोजेक्ट करने के मूड में नहीं। भारतीय मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो अगले कुछ माह घर पर ही रहेंगे और अपनी फैमिली को ज्यादा वक्त देंगे। फिल्म जीरो की नाकामी के हवाले से शाहरुख खान का कहना था कि फिल्म बहुत लगन और मेहनत से बनाई थी, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आई। तो फिल्म दिसंबर में रिलीज हुई थी और तभी से शाहरुख फिल्मी सरगर्मियों से दूर हैं। फिल्म जीरो पर 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि फिल्म ने दुनिया भर में 186 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डायरेक्टर आनंद राय थे। इसके अलावा कास्ट में शाहरुख खान के अलावा कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी शामिल थी। फिल्म जीरो बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए मुंतखब हो चुकी है। शाहरुख कहते हैं कि अगर फिल्म चीन में रिलीज न भी होती तब भी वो चीन जरूर जाते। तो जनाब, ये थी कुछ खबरें फिल्मी दुनिया से, और अब हम चलते हैं निगहत के पास, जो हमें बताएंगी कि आज हम क्या सुन रहे हैं शोबिज राउंड अप में।
जी, बहुत शुक्रिया बहजत। एक आखिरी खबर मेरे पास भी है शोबिज से, मैं शेयर करती चलूं। गुलकारा मिशा शफी ने अली जफर को उन पर झूठे इल्जामात लगाने, बदनाम करने और उनकी शख्सियत को नुकसान पहुंचाने के लिए 200 करोड़ का लीगल नोटिस भिजवा दिया है। मिशा शफी की कानूनी टीम में शामिल निगहत दाद ने यह नोटिस अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें कहा गया है कि अली जफर ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मिशा शफी पर न सिर्फ झूठे इल्जामात लगाए बल्कि उन्हें बदनाम किया और उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए جس سے ان کی شخصیت کو نقصان پہنچا۔ نوٹس میں مزید کہا گیا کہ علی ظفر کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کی وجہ سے ان کی کلائنٹ میشا شفیق کو ذہنی پریشانی ہوئی۔ لیگل نوٹس میں علی ظفر سے 15 دن کے اندر معافی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ علی ظفر 200 کروڑ کا ہرجانہ ادا کریں۔ واضح ہے کہ 1 سال قبل علی ظفر نے بھی میشا شفیق کو 100 کروڑ کا لیگل نوٹس بھجوایا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ میشا شفیع نے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر نہ صرف انہیں بدنام کیا بلکہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے جنسی ہراسانی کا جھوٹا الزام لگایا۔ تو اسی خبر کے بعد اب ہم چلتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ کی جانب، جس میں آپ کو زبردست سے کچھ خبریں سنائیں گے۔ ہمارے نمائندے پیش کر رہے ہیں شمشاد آفریدی، تو آئیے سنتے ہیں۔
سائنس فکشن، ایڈونچر اور ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ فلم ایونجرز اینڈ گیم نے ریلیز کے ابتدائی دنوں میں بزنس کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ فلم نے اب تک دنیا کے دیگر ممالک میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کا ریکارڈ توڑ بزنس کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سپر ہیروز فرنچائز کی 22ویں فلم نے امریکہ بھر میں 350 ملین ڈالر کی کمائی کر کے سیریز کی گزشتہ کڑی ایونجرز انفینیٹی وار کی ابتدائی کمائی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے، جبکہ 859 ملین ڈالر کا بزنس کر کے انٹرنیشنل باکس آفس پر بھی اپنی حکمرانی قائم کی ہے۔ خیال رہے کہ فلم ایونجرز اینڈ گیم 400 ملین ڈالر کی لاگت سے تیار کی گئی تھی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کام کرنے والے روزی خان کی زندگی اس وقت یکسر تبدیل ہو گئی جب ان کے ہوٹل کے مالک کے بیٹے نے ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی۔ دراصل روزی خان اور معروف ٹی وی ڈرامہ سیریز گیم آف تھرونز کے کردار ٹیرین لینسٹر کی نہ صرف شکل ایک جیسی ہے بلکہ ان کا قد اور بالوں کا سٹائل بھی ملتا جلتا ہے۔ روزی خان کہتے ہیں کہ انہیں ابتدا میں لوگوں نے پیٹر ڈینکلج کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن جب انہوں نے گیم آف تھرونز دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ لوگ انہیں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ اب روزی خان کو ایک کھانے کی کمپنی کی جانب سے اشتہار میں بھی کام کرنے کا موقع مل گیا ہے، لیکن روزی خان کا کہنا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ فلموں میں کام کریں۔ یاد رہے کہ تقریباً 1/3 تک لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ کر رکھنے والے گیم آف تھرونز کا 8واں اور آخری سیزن 19 مئی کو ختم ہوگا۔ پاکستانی فلموں کی شاندار جوڑی حریم فاروق اور علی رحمان خان کی نئی فلم ہیر مانچا کا ٹیزر ریلیز کر دیا گیا ہے۔
ہر کہانی میں ایک ٹویسٹ ہوتا ہے، اور میری کہانی میں یہ ٹویسٹ لے کر یہ تم کیا کر رہی ہو؟ رک کیوں گئی؟ میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تم کر کیا رہی ہو۔
فلم ہیر مانجا کی ہدایات اسفر جعفری نے دی ہیں، جبکہ فلم کی کہانی انڈسٹری میں نئے قدم رکھنے والے اویس قرائی بلوچ نے تحریر کی ہے۔ فلم کے مرکزی کرداروں میں علی کاظمی، آمنہ شیخ، سمیع خان، سلیم معراج، فیضان شیخ، شمائل ناصر اور عابد علی شامل ہیں، جبکہ فلم میں 90 کی دہائی کی بڑی سکرین کی معروف لالی ووڈ سٹار اداکارہ زارا شیخ بھی شامل ہیں۔ فلم ہیر مانجا کو اس عید الاضحیٰ پر سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ سال فروری میں ریلیز ہونے والی پاکستانی اینیمیٹڈ فلم الایار ان دی لیجنڈ آف مارخور کو نیٹ فلکس پر ریلیز کر دیا گیا ہے۔
آؤ چلو گھر چلے۔
نہیں میں نہیں آؤں گی۔
کیوں؟ تم باتیں کر رہی ہو؟
ہاں تو
ساؤتھ ایشین انٹرنیشنل فلم ایوارڈ یافتہ یہ فلم پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں جانوروں کے غیر قانونی شکار اور پاکستان کے قومی جانور مارخور کی مشکلات کو اجاگر کرنے پر بنائی گئی ہے۔ الایار ان دی لیجنڈ آف مارخور میں ایک غیر متوقع گروہ کو پاکستان کے شمالی علاقوں میں جنگلوں میں متحد ہوتے اور 2 شکاریوں یعنی مانی اور اس کے ساتھی ببلو چاچا کو مارخوروں کے شکار سے روکتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ گروہ کم عمر الایار، اس کے پرجوش مارخور دوست مہرو، ایک برفانی تیندوے چکو اور ہیرو نامی ایک دل پھینک چکور پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ فلم دلچسپ کرداروں اور شمالی علاقہ جات کے سحر انگیز مناظر پر مبنی ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی۔
اسی کے ساتھ آج کا صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا. اس ہفتے کا صدائے جہاں آپ کو کیسا لگا؟ کون سی رپورٹ آپ کو اچھی لگی یا کون سی رپورٹ آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بہتر ہو سکتی تھی؟ تو اپنی راہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد. آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ نیکا تمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور اس کے ساتھ ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بہجت کو ریکارڈنگ انجینئر پیٹرک ڈی آر کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی آئندہ پروگرام میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.